الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويده به آخرين رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی عطا فرمائی. ذوالحجہ کا امید ہے کہ یہ آخری جمعہ ہوگا, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے محرم الحرام اور نیا سال شروع ہوگا مسلمانوں کا. محرم الحرام کی آغاز ہی میں شہادتوں کی عظیم داستان کا تذکرہ آتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت, یکم محرم الحرام, اسی طرح 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یوم شہادت, 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت, 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت. انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم یہ جائزہ لیں گے کہ دین کے دفاع اور اقامت اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہ شہادتیں, یہ جانیں کیوں قربان کی گئیں, اس کے مقصد کیا تھے. انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس پر بات شروع کریں گے. الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے عظمت قرآن کے حوالے سے حرمت قرآن اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع پر بات کا آغاز کیا تھا. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور پر یورپ میں, ویسٹرن کنٹریز میں اسلاموفوبیا نام کی ایک بیماری ہے, جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی قرآن حکیم کی بے حرمتی کرتے ہیں, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر وہ ٹیسٹنگ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی دینی غیرت باقی ہے یا نہیں, یا یہ مردہ جسم بن چکا ہے. اسی طرح دوسری چیز جو عرض کی گئی تھی کہ ایک بیماری بھی ہے, یہ بیماری سائیکولوجیکلی ایک اس کو کہا جاتا ہے اسلاموفوبیا انگلش میں کہتے ہیں, کسی چیز کے خوف سے, کسی چیز سے خوف پیدا ہو جائے. تو اس وقت ویسٹ کو خاص طور پر اسلام کے نظام سے خوف ہے. اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے, اسلام کا جو معاشرتی سیاسی نظام ہے, اس کا ایک شدید خوف طاری ہے خاص طور پر ویسٹ میں یہودیوں کو. اس حوالے سے یہ گستاخیاں یہ کوئی عام آدمی نہیں کرتا, اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ بڑی کریج چاہیے, بڑی ہمت چاہیے, اور یہ ہمت اور کریج ان کو ان کا سسٹم دے رہا ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے جو کچھ کیا وہ کر رہے ہیں, اس میں لا علمی بھی ہو سکتی ہے, جذباتیت بھی ہو سکتی ہے, جہالت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے. اور بہرحال اس کا بہترین فائدہ جو مسلمانوں کو جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیں کہ وہ تو گستاخیاں کر رہے ہیں لا علمی میں, جہالت میں, تعصب میں, تکبر میں, کہیں ایسا تو نہیں کہ بحثیت مجموعی ہم بھی گستاخیاں کر رہے ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری میجورٹی اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ لا علمی کی بنیاد پر قرآن حکیم کے جو حقوق ہیں, جو عظمت ہے, وہ ادا نہیں کر پا رہی. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کے لیے وقت لگانے کی, صلاحیت لگانے کی, پیسہ لگانے کی, یہاں تک کہ اس کے نظام کو نافذ و قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا دور, بلکہ آنے والی سینچری کہہ لیجئے, وہ اسلام کا دور ہے, مسلمانوں کا دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے, اور یہ رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب پوری دنیا کو روشن کر کے رہے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اور دین کا یہ اجالا, قرآن کی یہ روشنی, رحمت للعالمین کی روشنی, آپ کے اخلاق و کردار کا لایا ہوا دین جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب نہ ہو. انشاءاللہ یہ تو پوری دنیا پر غالب ہوگا. اس کے لیے جو ایفرٹس کرنی ہیں, جو صلاحیتیں لگانی ہیں, جو کوشش لگانی ہے, اس میں میرے اور آپ کا ٹیسٹ ہے. میرے اور آپ کی اس میں طرح سمجھے خوشبختی بھی ہے اور بدبختی بھی ہوگی کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ کام تو ہو کے رہے گا, دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہو کے رہے گا. خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کر لیں, قرآن سے متعین منسوب کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے منسوب کر کے امر ہو جائیں. تو بہرحال پانچ حقوق قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے جو ہر مسلمان پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو عظمت کے حوالے سے ذہن تازہ کر لیجئے. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی تھی پچھلے جمعے. اللہ پاک فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے. لو, لو کا مطلب اگر, انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر, تو پہاڑ کا حال کیا ہوتا؟ لرائیتہ خوش عم متصدع من خشیت اللہ, تو تم لازمن دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے. یہ ہے قرآن حکیم کی عظمت پر عظیم ترین آیت قرآن حکیم میں, یہ سورہ حشر کی آیت مبارکہ آیت نمبر 21. لیکن یہ مثال کیوں دی گئی؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں قرآن حکیم کی عظمت پر ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اور لوگوں کے لیے مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ تفکر کریں, غور کریں, تدبر کریں, غور کریں اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کوئی عام کلام نہیں. اسی بات کو سورہ طارق میں فرمایا انہ لقول فصل, یقیناً یہ فیصلہ کن کلام ہے, فیصلہ کن ڈیسائسو ورڈ ہے. وما ہوا بن حضل, اور یہ کوئی حضل, یہ کوئی یاوا گوئی, کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے. معاذ اللہ کہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, واہ کر دی تو اچھی بات, نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ فیصلہ کن کلام ہے, اس کی بنیاد پر اب دنیا میں قوموں کی عزت اور ذلت کا انحصار ہے. اس قرآن سے متعلق ہونے کی بنیاد پر قوموں کی عزت اور زوال کا انحصار ہوگا. رائز اینڈ ڈکلائن آف دا نیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے قرآن حکیم پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, یقینا اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور بلند فرمائے گا اس کتاب کی وجہ سے, کتاب کی بدولت اقواما قوموں کو دنیا میں عزت, سطوت, بلندی عطا فرمائے گا اس کتاب کی وجہ سے. وَيَدَهُ بِهِ آخَرِينَ, اور رسوا کر دے گا دوسروں کو اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. یہ یرفعو جو ہے یہ فعل مضارے ہے, رفع یرفعو کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا, تو یرفعو میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی, بلند کرتا ہے یا بلند کرے گا. مستقبل میں بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے ہوگی کہ جب جب جو بحیثیت مجموعی قرآن حکیم کے نظام کو تھامے گا, قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرے گا, دنیا میں تو عزت ملے گی, یہ تو 100% ہے, لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے. وہ یدہ بھی آخرین, دنیا میں عزت ملے گی, سطوت ملے گی, اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اور چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا. لہذا اپنی تاریخ بھی پڑھ لیجئے, اس حدیث کو سامنے رکھیے, 1400 سالہ تاریخ آپ کے سامنے, رائس اینڈ ڈکلائن آف مسلم امہ اگر آپ دیکھنا چاہیں. پہلا دور مسلمانوں کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی شروع ہوا, اور خلفائے راشدین کا دور, یہ پہلا دور وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو عزت ملی, دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ یہ پورے تاریخی ایک حقیقت ہے کہ عربوں کو جو اس وقت کا جو جدید دور تھا اس میں انتہائی بیکورڈ سمجھا جاتا تھا، اور تھے بھی بیکورڈ، ظاہری بات ہے۔ مصر کہاں پہنچا ہوا تھا، شام کہاں پہنچا ہوا تھا، بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز تھے، ایڈوانس کنٹریز تھے۔ یہ مکہ مدینہ حجاز کے علاقے کے جو لوگ تھے بہت ہی بیکورڈ بدو قسم کے لوگ تھے، لیکن ان کو عزت، ان کو دنیا میں حکومتیں، دنیا میں طاقت کس بنیاد پر ملی؟ خود صحابہ کرام اس کی پوری تفصیلات بیان کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو الرحیق المختوم کتاب میں پڑھ لیجئے، اور بھی کئی کتابیں ہیں جو اپنے بارے میں لکھتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوا۔ بہرحال دنیا میں عزت ملی کتاب کی وجہ سے، اور ملے گی کتاب کی وجہ سے، اور چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ جب انہی لوگوں نے، مسلمانوں نے عیاشیاں شروع کر دی، عراق میں، غرناطہ میں مہر ملانا شروع کر دیے، اور عیاشی کے اڈے بنا کر قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، تو وہ بھی تاریخی کا حصہ ہے کہ ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ داخل ہوئے اور کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک روایت کے مطابق تو 2 کروڑ مسلمان قتل کیے گئے ہیں، اور بمبارٹمنٹ سے نہیں قتل کیے گئے، تلواروں سے، اور جس طرح سے قتل کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کی پوری، ہلاکو خان کی پوری تاریخ موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ بھی مسلمانوں کا ہے، جب مسلمانوں نے قرآن کو تھاما، دین کے احکامات کے مطابق عمل کیا۔ عربوں نے بے وفائی کی تو اللہ پاک نے ترکوں کو یہ سعادت عطا فرما دی، ترکان تیموری آ گئے، ترکان سلجوقی آ گئے، پھر ایک بہت بڑی امپائر قائم کی، سلطنت عثمانیہ، دا گریٹ آٹومن امپائر، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال رائس اینڈ ڈکلائن بہت تیزی سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں 1400 سال۔ لیکن دنیا میں عزت کس بنیاد پر ملی؟ دنیا میں عزت کا معیار قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم کو تھامنے کی وجہ سے عزت ملی، چھوڑنے کی وجہ سے رسوا ہوا ہے۔ وہی اقبال نے کہا، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج ہم بھی منتظر فردا ہی ہیں، کل ہوگا جو دیکھا جائے گا، کوئی آئے گا ہمیں نجات دلا دے گا، کوئی نجات دہندہ آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مہدی آئیں گے تو خود بخود انقلاب آ جائے گا۔ تو مہدی کے آنے سے پہلے ان کے لیے تیاری، ان کے لیے راستہ کون صاف کرے گا؟ وہ خود ہی آ کے ہر کام تو نہیں کریں گے نا، پہلے سے ایک جماعت ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے، دین کا فہم ہوگا، دین کے اقامت کے حوالے سے جدوجہد ہوگی، وہ تو لیڈ کریں گے، وہ تو آگے بڑھیں گے یقیناً۔ اور وہ بہت بہت سارے لوگ ہمارے اہل تشیعوں کے ہاں بھی مہدی کا انتظار ہو رہا ہے، اسی طرح سنیوں کے اندر بھی مہدی کا انتظار ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کوئی لیڈر آئے اور کوئی تبدیلی لا دے، خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اکثر و بیشتر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور حقیقت سن لیجئے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ قرآن حکیم فرقہ وارن معاملات کی مذمت کرتا ہے، اور ہماری میجورٹی اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، تقسیم در تقسیم کرنے والے ہیں، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں اکثر و بیشتر چھوٹے چھوٹے معاملات، جو 2 رائے جس میں پائی جاتی ہیں امت کے اندر، اسی سے متعلق آپ رائے دے دیجیے، آپ بتا دیجیے۔ بھائی بڑی چیز کی طرف لے کے جائیے، قرآن حکیم کی تعلیمات کی طرف لے کے جائیے، تو انشاءاللہ یہ فرقہ وارانہ مسائل خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ فرقہ وارانہ مسائل ایک دن میں تو، ایک تقریر سے تو ختم نہیں ہو سکتے، اپروچ بڑی کر لیجیے۔ مائکروسکوپک سوچ ہوتی ہے، ایک مائکروسکوپ لگا کے دیکھیں تو آپ کو چھوٹی چیزیں بڑی نظر آئیں گی۔ دوسری اپروچ کون سی ہوتی ہے؟ ایک مائکروسکوپک اپروچ ہے، ایک ٹیلیسکوپک ہے۔ ٹیلیسکوپ لگائیں گے تو یہ کائنات کے بارے میں غور کریں گے، رب کے بارے میں غور کریں گے۔ قرآن حکیم ہمیں ٹیلیسکوپک اپروچ دیتا ہے، بڑی چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ تک آیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ 2 مرتبہ یہ موضوع قرآن حکیم میں آیا، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، اس سے اجتناب کرو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دھو دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو رب کائنات تو بڑی بڑی چیزوں کے حوالے سے توجہ دلاتا ہے، شرک نہ کرو، سود نہ کھاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو۔ آج بڑے بڑے کاموں پر سب اتفاق کیے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ اللہ پاک کس کو قرار دیتا؟ رفع دین کرنے نہ کرنے کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا ہے؟ آمین بالجہر کہنے نہ کرنے کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا ہے؟ ابھی حج کا مہینہ آیا، حج کا سفر آیا، حج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف، عرفات کے میدان میں اختلاف ہو رہا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہوئی. نماز جو ہے وہ قصر کرنی ہے نہیں کرنی ہے، حنفی طریقے سے پڑھنی ہے یا اہل حدیثوں کی طرح. عرفات کے میدان میں بھی ان باتوں پر حاجیوں کے درمیان اختلاف رائے ہو رہا. ہم جب حج میں تھے تو بہرحال یہ اختلاف چل رہا تھا. مجھ سے بھی بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، میں خاموش رہتا، بھائی آپ کی مرضی ہے جس طرح پوچھ لیں. تو ہمارے جو عالم صاحب تھے وہ بہت دیر تک برداشت کرتے رہے کرتے رہے کرتے، بلاخر ان کو شدید غصہ آیا اور کہنے لگے حاجیوں کو، خدا کے واسطے آپ حاجی رہیے، مفتی نہ بنیے. یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں سارے لوگ مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں، آپ پر یہ ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں ایک سے زیادہ رائے موجود ہیں. اللہ کے نبی ایک صاحب، اب دلچسپ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک صاحب بہت بحث کر رہے ہیں، وہیں عرفات کے میدان کی بات ہو رہی ہے، مزدلفہ میں، عرفات میں، منا میں، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ کرنی ہے. بہرحال وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے قصر کی، آپ بھی قصر کیجیے. میں نے کہا اچھا کر لیتے ہیں. میں نے پوچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی نے حج کون سا کیا تھا؟ تو خاموش ہو گئے. حج قران کیا تھا تو آپ حج تمتو کیوں کر رہے ہیں؟ تو حج قران، حج تمتو، حج افراد، تین طرح کے حج ہیں جو سنت میں ثابت ہیں. اگر کوئی قران کر رہا ہے اس کو قران کرنی دیجیے، تمتو کر رہا ہے تمتو کرنی دیجیے، اپنے اپنے طریقے پہ معاملات کیجیے. کوئی کفر تو نہیں کر رہا خدا کے واسطے. جوڑیے امت کو، امت کو جوڑنے والی باتیں کیجیے، اختلاف کی بات نہ کریں. لہذا جوڑنے والا کلام کون سا ہے جو امت کو آپس میں جوڑتا ہے؟ نظریہ کون سا ہے جو امت کو آپس میں جوڑتا ہے؟ اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. نظریہ توحید ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دے گا، کسی بھی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، قوم کا ہو، مسلک کا ہو. بھائی جوڑنے والی باتیں کرو. اختلاف رائے کی وجہ سے آپ ٹریننگ تربیت لے کر آتے ہیں کہ تم نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے. ویسے اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو وہ تو ہے ہی نہیں ہم میں سے. وہ ہم میں سے ہی نہیں، یہاں تک کی باتیں آتی ہیں. تو خدا کے واسطے جوڑنے والی باتیں کیجیے امت کو، اور جوڑنے والا کلام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کا پہلا حق مسلمانوں پر ہی ہے، جس کا پہلا حق مسلمانوں پر ہی ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین پیدا کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دن میں کتنی مرتبہ اس حقیقت کو ریکال کرتے ہیں کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، ہمارے سیلف میں رکھی ہوئی کتاب، کتاب اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. جتنی زیادہ عظمت اللہ کے کلام کی ہوگی، یقین کیجئے خود بخود قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا جی چاہے گا، توجہ ہوگی، اٹریکشن ہوگی قرآن کی طرف. آج برا نہیں منائی اکثر و بیشتر، ہمیں خود یقین نہیں. ہماری غیرت کب جاگتی ہے؟ ہماری مسلمانیت کب جاگتی ہے؟ جب قرآن کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تب ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ہم دنیا میں اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. بھائی روزانہ کی بنیاد پر اگر قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہو، پہلے نمبر پر یہ اللہ کا کلام ہے، اس بات کا یقین، کلام اللہ، اس کی تاثیر وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تھی، آج بھی اس کی تاثیر ہے. ایک اچھی خبر آئی ہے، اچھی خبر شیئر کرنی چاہیے. قطر کے کسی شہزادے نے 100,000 کی تعداد میں قرآن حکیم چھپوائے، جو سویڈش لینگویج میں سویڈن کے لوگوں کو تحفہ دے گا، وہ ڈنمارک کے لوگوں کو تحفہ دے گا کہ جس قرآن کو تم جلا رہے ہو یا جس نے بھی جلایا، بہرحال تمہاری حکومت نے اجازت دی، عدالت نے اجازت دی، اس کی عظمت ذرا پڑھو تو صحیح، لکھا ہوا کیا اس میں. اور یہ کمزوری مسلمانوں کی ہے اور تھی کہ ہم نے دعوت ہی نہیں دی قرآن حکیم میں لکھا ہوا کیا، ان کی زبان میں جا کر ان کے میسج کو کنوے کیا جائے. ٹھیک ہے عربی اگر سیکھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان کو بتاؤ تو صحیح کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو الحمدللہ خبر آئی تھی، وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی. 100,000 کی تعداد میں قرآن حکیم کے نسخے چھپوائے جا رہے ہیں، جو ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی اور سویڈش لینگویج میں، اور وہاں پر تقسیم کیے جائیں گے. الحمدللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا کلام کی عظمت کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم پڑھ لیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اور ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے. 2001 کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے، خاص طور پر انڈیا سے، ہندوستان سے، بہت بڑی تعداد میں قرآن حکیم کے ٹرانسلیشن منگوائے گئے تھے امریکہ میں، اور انگلش میں ٹرانسلیشن منگوائے گئے تھے. بہت ساری انسٹیٹیوٹ ہیں، جماعتیں، جنہوں نے قرآن حکیم کے ترجمے بھیجے. فائدہ کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے قرآن حکیم پہلی مرتبہ پڑھا، جن کو پتہ تک نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ لگے ہوئے اپنی زندگیوں میں، لیکن جب پڑھا تو بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق بھی عطا فرمائی. تو پہلا حق قرآن حکیم کا ہی ہے، کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پر یقین کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، محفوظ کلام ہے، مکمل کلام ہے. دوسرا، ان حقوق کے حوالے سے اپنا بھی جائزہ لیتے رہیے گا. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہمارے قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ تلاوت قرآن حکیم سیکھنا صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ، اس کے حقوق میں شامل ہے. اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ کسی عالم کو، مفتی صاحب کو، کسی قاری صاحب کو پڑھ کر سنایا جائے کہ بہرحال ایک بڑی بڑی، کوئی خدا نہ خواستہ بڑی غلطی نہ کر رہے ہوں تجوید کے حوالے سے. تو بہرحال روزانہ تلاوت، اور الحمدللہ نماز میں اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ تین نمازیں ایسی رکھی ہیں جس میں جہری تلاوت ہوتی ہے. فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. جہری تلاوت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے. اب نیا موضوع ہے لیکن بہرحال توجہ دلا رہا ہوں. غذا دو طرح کی ہے، ایک مادی غذا ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے، ایک روحانی غذا ہے جو ہماری روح کو چاہیے. کتنے پرسنٹ لوگ روحانی غذا کا اہتمام کر پا رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر یورپ میں تو روح کو انہوں نے ختم ہی کر دیا، روح کوئی چیز ہی نہیں، بات ہی ختم کر دی. جب خدا کا تصور ہی نہیں تو روح کا تصور ہی نہیں، تو آخرت کا تصور ہی نہیں، تو پھر اصل سے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، جسمانی تقاضے اور کائنات پر غور و فکر. یہ بات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. سارا مسئلہ پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے کہ ساری کی ساری توجہات، ساری کی ساری ریسرچ اس کائنات پر ہے، دنیا کی زندگی پر ہے، جسم پر ہے. لہذا خدا، آخرت، موت، موت کے بعد کی زندگی، روحانی زندگی، وہ ان کے بحث میں ہے ہی نہیں، کریکلم میں نہیں، نصاب میں ہی نہیں. ایسی قوم جس کے نصاب میں خدا نہیں ہو، جس کے نصاب میں روح نہیں ہو، جس کے نصاب میں آخرت نہیں ہو، وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خدا کا تصور انسان کے اندر موریلٹی کا ایک اعلیٰ ترین تصور دیتا ہے. خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور، اکاؤنٹبلٹی، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور ترین جذبہ ہے، یو آر اکاؤنٹبل. اکاؤنٹبلٹی انسان کو برائی سے روکتی ہے، نافرمانی سے روکتی ہے. لہذا ہوا کیا؟ ساری کی ساری توجہات جسمانی وجود پر، دنیاوی زندگی پر، اور ظاہر باتیں کائنات پر. جس کا نتیجہ کیا ہوا، وہ نتیجہ بھی سن لیجئے. سورہ کہف ریکمینڈ کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کو خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. دجال کے بارے میں ایک بات مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ ایک آنکھ ہوگی اس کی. اب ایک آنکھ کی بہت ساری انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں، واللہ عالم. ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ دو آنکھیں دیں اللہ پاک نے، ایک آنکھ سے دنیا کی زندگی نظر آتی ہے، ایک آنکھ سے آخرت کی زندگی نظر آتی ہے. آخرت کی زندگی والی آنکھ بند، جب خدائی کا تصور نہیں، آخرت تو آپ ایک آنکھ بند کر لیجئے، اس کا ویژن دنیا. لہذا کفر، کافارہ، یا دنیا پرستی، مادہ پرستی، یہ ہے مادہ پرستی کا حاصل، یہ ہے میٹیریلزم کا حاصل، کہ دنیا کی زندگی میں گم ہو گیا. نتیجتاً ساری کی ساری محبتیں، توجہات، خواہشات، دکھ، درد، آسانیاں، سب دنیا سے متعلق ہو گئیں. آخرت پر جب نگاہی نہیں، آخرت پر خدا کی طرف توجہ نہیں، تو ساری چیزیں جب اس طرف چلی گئیں، اسی کو مادہ پرستی کہتے ہیں. مادہ پرست کے معنی کیا ہوئے؟ جس کی ساری توجہ دنیا کی زندگی پر پس گم ہو کے رہ گئی. جس کو اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا، بڑا سادہ سا شعر ہے لیکن پورا کا پورا مادہ پرستی کا فلسفی بیان کرتا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اب کافر کسے کہہ رہا ہے اقبال؟ وہ عبد الرحمان بھی ہو سکتا ہے، وہ عبداللہ بھی ہو سکتا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. بہت مارکہ تو لارا شعر ہے دنیا پرستی کے حوالے سے، کنڈیم کرنے کے حوالے سے. بہرحال روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت، والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اس میں یہ بات بھی شامل ہے روزانہ کرتے ہیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز میں اس کی خصوصی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور روحانی ترقی اور ترفو کے لیے بھی قرآن حکیم کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے. دلوں کو اطمینان کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ $1 کروڑ آپ کی جیب میں ہو پاکستان میں، اور آپ کو کراچی میں کہیں سفر کرنا ہو، کیا خیال ہے اطمینان ملے گا؟ گھر پہنچ جائیں گے، گھر پہنچے نہ پہنچے، بہرحال کوئی اور مہمان آپ کے گھر ضرور پہنچ جائیں گے. اگر آپ $1 کروڑ کیا $1,000 بھی لے کے موو کریں تو مہمان ضرورت مند پاکستان میں کراچی میں بہت ہیں جو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں گے. تو بہرحال جتنا زیادہ پیسہ گھر میں یا بینک میں اتنا اطمینان حاصل ہونا چاہیے، لیکن اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ دولت سے، شہرت سے، فیمس ہونے سے. جتنے زیادہ آپ فیمس ہوں گے اتنا پریشان ہو جائیں گے. یہ شہرت عام طور پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی چیز ہے. جتنے شہرت یافتہ لوگ ہیں ان سے پوچھیے ذرا ان کی پرسنل لائف کتنی ڈسٹرب ہے. اطمینان کس چیز سے ملتا ہے سوال ہے. والذین آتے والذین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرعد میں، وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں. والذین آمنوا تطمئن وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو اطمینان، دلوں کو چین، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا سب سے یقینی ذریعہ، ذکر اللہ کا سب سے یقینی، سب سے زیادہ ثواب والا ذریعہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کا سب سے جامع ترین ذریعہ طریقہ نماز ہے. نماز میں ہر طرح کا ذکر شامل ہے، قرآن بھی پڑھنے، تسبیح بھی پڑھنے، درود شریف بھی پڑھنے، اور دیگر پورا جسم حالت ذکر میں ہے، پورا وجود حالت ذکر میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اطمینان عطا فرمائے. تیسرا حق، اس کی روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن حکیم کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن حکیم پڑھ کر ثواب تو مل رہا ہے، آخرت میں جو نیکی اور ثواب جس کی ضرورت ہے وہ کام آئے گی، تو نیکیاں مل رہی ہیں. 1,00,000, 10,00,000, 50,00,000, 1,00,000 نیکی مل سکتی ہے قرآن حکیم کی تلاوت سے. پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے امتحان کی جگہ. موت زندگی کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، جانچیں، پرکھیں کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دار العمل، دار الامتحان. اور امتحان میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ آج کل ہماری یونیورسٹی میں ایگزام ہو رہے ہیں، بہت ساری یونیورسٹی میں ایگزام ہوتے ہیں، 9:30-9:30 پیپر شروع اور 12:30 ختم. یہ 3 گھنٹے موسٹ امپورٹنٹ ٹائم ہے کس کے لیے؟ جو ایگزام دے رہا ہے وہ پہلے سے تیاری کر کر آیا. ایک بچہ تو ساری رات پڑھ کر آیا، مجھ سے کہنے لگا سر مجھے واش روم جانا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ سر منہ دھونا ہے. منہ کیوں دھونا ہے؟ ساری رات پڑھائے، مجھے نیند آ رہی ہے، سر ایگزام میں نیند آ رہی ہے، ساری رات پڑھ کر آیا. تو بہرحال وہ 3 گھنٹے انتہائی اہم ہوتے ہیں. جو پیپر میں لکھو گے اس کی بنیاد پر جواب، اس کی بنیاد پر مارکنگ ہوگی. ایسا ہی ہے، ہمیں اللہ پاک نے کتنے گھنٹے دیے ہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ جس طرح گھڑی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے، 9 بجتا ہے، پھر 10 بجتا ہے، پھر 11, 12 اور 9, 12 بجے پیپر آف، بیل بجتی ہے پیپر لے لیا جائے. ایسے ہی ہماری زندگی بھی ٹک 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 آہستہ آہستہ کہاں لے کے جا رہی ہے ہمیں؟ کہیں لے کے جا رہی ہے؟ ہر سانس ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہی ہے. دلچسپ ہے، ایک پوری کلچر ذرا دیکھیے کہ جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جاتا ہے. ہیپی برتھ ڈے، 1 سال کا ہو گیا. 1 سال کم ہو گیا یا خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ اگر مسلمان کے پوائنٹ سے پوچھیں تو اس کا ایک سال کم ہو گیا. ایگزام جو وہ دے رہا ہے اس کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے, اور جیسا کہ ہے دنیا کی زندگی کے امتحان میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ ہدایت. سب سے اہم ترین چیز ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, ہاؤ ٹو سالو دا پیپر. پیپر جو آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو سالو کیسے کیا جائے, اس کا کریکلم کیا ہے, پاسنگ مارکس کتنے ہیں, کون لوگ پاس ہوں گے, یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی میجورٹی کو یہ بات پتا ہی نہیں. اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ ہم امتحان میں بھیجے گئے. دنیا کی زندگی یہ موت جو ہے, ڈیتھ, یہ دی اینڈ نہیں ہے. یورپ نے اس کو دی اینڈ قرار دے دیا, بس کھا لے پی لے جی لے, یہی دنیا کی زندگی ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. اب دونوں کے طرز فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے, دانا, سمجھدار, جینیس, سیانہ, جو اس نفس کو سمجھے, نفس کی شرارتوں کو سمجھے. وعمل لما بعد الموت, اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اب اگر دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے تو قرآن حکیم لمحہ لمحہ ایک ایک لمحے کی گائیڈنس دیتا, ہاؤ ٹو اسپینڈ دا لائف ان دس ورلڈ. دنیا کی زندگی میں کیسے زندگی گزاری جائے, ایک ایک گوشے سے متعلق ہدایت دیتا قرآن حکیم. لہذا قرآن حکیم سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم ہدایت ہے, ہدایت گائیڈنس ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحاصل, یہ فیصلہ کن کلام ہے, ڈیسائسو ورڈ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لہذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے البتہ ڈفرنٹ لیولز ہیں, آپ لیولز کو سمجھ لیں بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ ہے تزکیہ, تذکر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر چار مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے, یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے, یاد دہانی کے لیے, یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے؟ تو یاد دہانی کے لیے تو انتہائی آسان. کس چیز کی یاد دہانی؟ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو. پہلی بات, اس کائنات کا رب کون ہے؟ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک. رب تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, زندگی اور موت کا اختیار ہوتا ہے. ہم نے اس وقت رب کسے بنایا ہوا ہے؟ برا نہیں منائیے, ساری شرائط ماننے کے لیے تیار. سجدہ, پہلے رکو کیا تھا, اب سجدہ کر دیا, پورا پورا کا پورا سجدہ کیا ہوا ہے. رب بنایا ہوا آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو, $3 ارب بھیک کے طور پر دے دیا. ہم خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, اور کتنے ارب ڈالر کا قرض, کتنے ارب ڈالر کا سود ادا کر رہے ہیں. برا نہیں منائیے, اکثر و بیشتر دیندار لوگوں کو پتہ ہی نہیں دینداری کیا ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ دینداری کا حاصل ہے. پانچ وقت کی نماز پڑھ لو وغیرہ وغیرہ. دینداری یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہمارا ملک سود میں اڑا ہوا ہے بری طرح. جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اعلان جنگ, فاظنوا بحرب من اللہ ورسولہ. سورہ بقرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو سودی لین دین کر رہے ہیں, فاظنوا بحرب من اللہ ورسولہ, کان کھول کر سنیں اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کے خلاف. ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں, یا لمونہ تعلمونہ پڑھتے ہیں تراوی میں اکثر, وہ بھیجتا یا بہت ہیں, پڑھ کے گزر جاتے ہیں. قرآن حکیم کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ آج رسوائی ہے کیوں. سوال پیدا ہوتا نا, رسوا ہے یا نہیں, رسوا ہے بھی یا نہیں ہے. آج کیوں ذلیل کے کل تک تھی نا پسند, گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں. تو بڑی عظیم امت ہے, ایک حال ہمارا یہ تھا گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں نہیں ہو سکتی تھی, آج رسوائی کی انتہا کو کیوں پہنچے ہوئے ہیں. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو وہ حیثیت نہیں دی جو اس کی حیثیت ہے، اس کا مرتبہ مقام ہے. نوجوانوں کا حال سن لیجئے، اکثر و بیشتر 20 سال 25 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم کا حاصل کیا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، 20 سے 25 سال کیا تعلیم کے ساتھ یہ تعلیمی نظام تربیت بھی کر پا رہا ہے ہمارے بچوں کی؟ بہترین تربیت کر رہا، ہمارے بچوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنا رہا. برا نہیں منائیے، سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ پورا کریکلم ہمارے اسکول کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا کیا سکھا رہا؟ دنیا پرستی سکھا رہا، دنیا داری سکھا رہا، خدا خوفی، آخرت کی فکر، موت کے بعد کی زندگی. پرسنٹیج نکالیں تو تبرکن پڑھایا جاتا، تبرکن، کیونکہ مسلمان ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ بات شامل ہے، بہرحال کہ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز پڑھنی پڑھنی ہے تو پڑھنی پڑتی ہے. اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری آ رہی ہے کریکلم میں، کچھ قرآن حکیم کی آیات، لیکن ابھی بہت ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگے گا. بڑی محنت درکار ہے کہ اپنے نوجوان کے اندر یقین پیدا کیا جائے کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا دنیا اور آخرت کا. لہذا تیسرے نمبر پر اس کا روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کریں گے انشاءاللہ. بہترین یہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیے. فور دا ینگسٹر اسپیشلی، خاص طور پر جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، انگریزی اتنی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں. ہے دلچسپ بات، ڈینش لینگویج، چائنیز لینگویج، جاپنیز لینگویج، لیکن عربی سیکھیے ہدایت کی نیت سے کہ جب میں قرآن حکیم پڑھوں، تلاوت کروں، نماز میں قرآت کروں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو تیسرا قرآن حکیم کا یہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. جب تک عربی نہیں آتی تو کیا کریں؟ الحمدللہ علماء کرام نے ترجمے کیے ہیں، تفاسیر کیے ہیں، بہت ہی مارکت العرب ترجمے موجود ہیں. اور سب سے زیادہ جو ٹرانسلیشن پر، تفاسیر پہ کام ہوا ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے لے کر آج تک جدید سے جدید، جدید سے جدید ترجمہ قرآن آ رہے ہیں الحمدللہ. بہرحال اللہ سے دعا کیجئے ہدایت کے پوائنٹ سے قرآن حکیم پڑھیں گے ہدایت ملے گی. اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں ہدایت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازمان ان کو اپنے رستوں کی ہدایت دے کے رہیں گے. ہدایت کی نیت سے اگر قرآن حکیم پڑھیں گے انشاءاللہ ہدایت ملے گی. اور ہدایت کیا ہے؟ آخری بات سن لیجئے، ہدایت دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. جس کو ہدایت مل جائے اس کی تمام دنیاوی نعمتیں رحمت بن جائیں گی. ہدایت نہ ہو دنیا کی تمام نعمتیں زحمت بن جائیں گی. پیسہ نعمت، ہدایت کے ساتھ ہو رحمت، ہدایت کے بغیر ہو ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا، عیاشیاں کیا کی، نافرمانی کی جواب دو. اولاد نعمت، ہدایت کے ساتھ ہو، ہدایت کے ساتھ اولاد کی تربیت، تعلیم، اس کو بہترین انسان بنائیں گے رحمت، بخشش کا ذریعہ. صحت نعمت، اگر ہدایت کے ساتھ ہو تو طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہدایت کے بغیر ہو تو جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں، کیسے گزر رہی ہیں، اکثر و بیشتر بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے دعا کیجئے قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ہدایت بنا دے اور اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.